الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی کے قرب کی بات چل رہی تھی کہ مقربین بارگاہ سب سے اعلی اور سب سے افضل ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور قرآن بتاتا ہے کہ یہ لوگ اصحاب یمین ہیں، اور اصحاب یمین وہ لوگ ہیں جو عقل کی مسلمہ صورت کو مان کے عشق کے اس درجے تک نہیں پہنچتے جس درجے تک مقربین بارگاہ پہنچتے ہیں. اور اللہ نے ان دونوں طبقات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کئی جگہ پہ دو طبقوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہمارا وعدہ دونوں سے ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ایک جگہ کی مثال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، لوگو جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے خدا کے دین میں حصہ لیتے ہیں، اور جو لوگ مجاہد بن کے بیرونی دنیا میں کام کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ نے مجاہدوں کو گھر بیٹھ کے کام کرنے والوں کے برابر نہیں کہا، بلکہ کہا جو باہر نکل کے کام کرتے ہیں وہ ایک درجہ ہمارے نزدیک ان گھر بیٹھنے والوں سے افضل ہے، لیکن میرا وعدہ ہے دونوں کے ساتھ کہ دونوں کامیاب ہیں. اس کی دوسری مثال اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لا یستوی منکم، ہم نے دونوں کو برابر نہیں رکھا. ایک آدمی جو کائنات میں عقل کو استعمال کرتا ہے اور عقل کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، یہ آدمی یقیناً اصحاب یمین میں سے، اور قیامت میں ان کا نامہ عمل انہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. مگر مقربین بارگاہ اس سے زیادہ، عقل سے زیادہ عشق کے مقام تک پہنچتے ہیں، اور جب کوئی آدمی عشق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر عشق کے تقاضے نبھانے میں اپنی ذات کو گم کر دیتا ہے. اللہ تعالی نے اس ذات میں گم ہو جانے والے مقربین کے لیے بہت وعدے فرمائے ہیں اور 15 کے قریب انعامات کا ذکر کیا ہے. عقل یہ بتاتی ہے کہ اس صحرا میں ریت کے ذروں کی پیمائش کر. تو سائنسدان اپنی عقل کو استعمال کر کے کوئی مشین کوئی چیز بناتا ہے اور صحرا کے ایک خاص حصے کی پیمائش کر کے بتاتا ہے کہ اتنے بائی اتنے فٹ میں اتنی ریت آتی ہے, تو چلو پیمائش کر لو, اور وہ چند منٹوں میں بتا دیتا ہے کہ اس ساری جگہ پہ گہرائی لمبائی اور چوڑائی مل جائے تو کل ریت کے اتنے ذرے. عشق کہتا ہے گننے سے کام نہیں, جب تک اس صحرا میں غرق نہ ہو جاؤ, ڈوب نہ جاؤ, جل کے مر نہ جاؤ, تب تک کچھ پتا نہیں چل سکتا کہ ان ذرات کی تاثیر کیا ہے. ایک عقل مند آدمی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پانی کھارا ہے, پانی کڑوا ہے, پانی سمندر میں اتنا ہے, پانی کا رنگ یہ ہے, پانی کو اگر سائنس کی نظر سے دیکھا جائے تو کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا فارمولا H2O ہے, کہ اس میں اتنی ہائیڈروجن اور اتنی آکسیجن پائی جاتی ہے. میٹرک کا اور ایف ایس سی کا بچہ بھی بالکل آسانی سے نوک بر زبان اس کے فارمولا, لیکن اس سے پوچھو کہ سمندر کی حقیقت کیا ہے, ڈوب جانا کیا ہے, سمندر کی تہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عشق اس آدمی کے دماغ میں دل میں اترتا ہے. عشق بتاتا ہے کہ سمندر میں کیا ہے, اور عقل بتاتی ہے کہ اس سمندر کی پیمائش اور یہ چیزیں کون سی. عقل کی کہانی ظاہر کی چیزوں کو دیکھ بھال کے شروع ہوتی ہے, اور عقل کہتی ہے کہ پہلے ثبوت لاؤ پھر مانیں گے. عشق کہتا ہے کہ کود جا اور اس درجے پر پہنچ کے تو خود ایک نشانی بن جائے. عقل ثبوت مانگتی ہے اور عشق کہتا ہے کائنات کے اس جوئے میں آ اور جو کچھ ہے پاس لگا دے, پھر دیکھ آگے کیا بنتا ہے. عشق اندر کا سفر ہے جو ظاہر کی طرف آتا ہے, اور عقل انسانی ظاہر کا سفر ہے جو اندر کی طرف جاتا ہے اور پھر بھی منزل تک نہیں پہنچتا. عقل گوید, عقل یہ کہتی ہے کہ شش جہت حدث, تمہاری پرواز کی انتہا 6 جہتوں میں ہے, مشرق مغرب شمال جنوب اوپر اور نیچے, بیرو راہ نیست, ان 6 سمتوں سے باہر نکل جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. تم زمان اور مکان ٹائم میں گرفتار ہو, تم زمین مکان سپیس میں گرفتار ہو, اور تم اس کو کراس نہیں کر سکتے, راہ نیست. عشق گوید اور عشق کہتا ہے کہ جس حدوں کی جو تم 6 حدوں کی بات کر رہے ہو یہ کچھ نہیں, راہ است راہ ہے, من رفتہ بارہا, اور میں کئی مرتبہ یہ سفر کیے ہیں کہ زمانے کی حدود سے بھی نکل گیا, اور میں نے کئی مرتبہ وہ سفر کیے ہیں جس میں مکان اور جگہ کی حدود سے بھی نکل گیا، وہ اور چیز ہے جو تم دیکھتی ہو اور وہ اور چیز ہے جس کی سیر میں کراتا ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا، یہ سب دھوکا اور فریب ہے نظام تعلیم کا جس میں یہ جیتے ہیں اور مرتے ہیں، یہ وہ زبان ہی نہیں جانتے جہاں علامہ اقبال نے کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمان و مکان کی حدود سے بشر نکل جاتا ہے، فرشتہ نہیں نکل پاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے ایسی بات سمجھانے کو، یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، لیکن سمجھانے کو کہتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں ایک آدمی کو بلایا گیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو، تو اس نے کہا کہ اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر آگے چلا جاؤں تو میرے سارے پر جل جائیں گے، اس کے آگے آپ ہی کا مقام ہے، میرے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ عشق اندر کی خبر دیتا ہے، عشق جواری کی طرح داؤ پہ لگواتا ہے، اور عشق کہتا ہے کہ آ تو صحیح، ہم پایاب ہیں۔ عشق بتاتا ہے کہ تم جس حقیقت مطلقہ ایبسلوٹ پرسنالٹی، جس حقیقت مطلقہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو، دیکھو اس کی اور تمہاری راہ میں حقیقی رکاوٹ کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کے بڑی اچھی چیزیں لکھی ہیں، کاش کے وقت ہوتا تو بچوں تمہیں بتاتا کہ عشق کس درجے تک لے گیا تھا شیخ کو۔ اور وہ عشق کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ غور کرو کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو حقیقت ہے، اس میں سب سے بڑا بت جو حائل ہے وہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عشق حقیقی تمہیں نہیں ملتا، اور حقیقت میں عشق جتنی قربانی کا طالب ہے تم دے نہیں سکتے۔ اچھا تم اس طرح کرو، نہیں میں بول نہیں پاؤں گا، آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، میں بول نہیں پاؤں گا، آپ وہاں وہاں اوپر تشریف لے جائیے، کوئی حرج نہیں، اوپر جا کے۔ عشق کہتا ہے کہ اس بت کو تلاش کرو جو میرے اور تمہارے مطلوب حقیقی کے درمیان حائل ہے، اور اگر تم عشق حقیقی سے براہ راست ملنا اور جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس بت کو توڑو۔ اس لیے آدمی عشق مجازی میں پڑ جاتا ہے، آدمی اپنی جیسی ہستیوں سے عشق کرنے لگتا ہے، اور جب وہ اس تجربے سے گزرتا ہے اور اپنے ہی جیسے مرد و عورت سے عشق ہوتا ہے، تو وہ عشق جو اپنے باپ کے گھر میں نواب کا بیٹا تھا اور جس نے کبھی اٹھ کے پانی نہیں پیا تھا اور جس کی نزاکت مزاج ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، یہاں آ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، اس عشق میں منتیں کرتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مجھ سے ملنے، اس عشق میں منتیں کرتا ہے کہ خدا را میرا فون وقت پہ سن لیا کریں، مجھے جواب دیا کریں۔ یہ جو پرسنالٹی تھی نا، یہ جو بت تھا، پہلا گرز اس پہ پڑتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو اپنے محبوب کے قدموں میں جھکا دیتا ہے، یہ پہلا گرز پڑتا ہے انا پہ۔ جب یہ پریکٹس چند مرتبہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنے محبوب یا محبوبہ سے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، جتنا آپ کے معاملے میں رسوا ہوا ہوں، اتنا تو ماں باپ کے مسئلے میں رسوا نہیں ہوا تھا. یہ ہے اللہ کا انعام، وہ عشق مجازی میں پڑا اور گرس پڑا اس پہ جا کے اور چکنا چور کر دیا اس میں کو، اس اندر کے انسان کو. اور پتہ چلا کائنات میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر میں خادم ہوں، مخدوم نہیں. یہ عشق انسان کو توڑ دیتا ہے، خود ہی مٹا دیتا ہے. اور جب وہ محبوب بچھڑ جائے، اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جائے، اور جب وہ محبوب مر جائے، عین موقع پہ انتقال ہو جائے، تو اب دل ٹوٹتا ہے، اب ہر چیز اس کے لیے بیگانی ہو جاتی ہے، اور سوچتا ہے کہ کب مروں جو جا کے اپنے محبوب یا محبوبہ سے ملوں. مگر بچے ابھی موت کہاں، ابھی تو ساری زندگی یہ دکھ برداشت کرنا ہے، اس زخم نے رسنا ہے. اور اگر حقیقی محبت ہوئی تو یہ زخم چاہے گا کہ کوئی اور محبوب اب تلاش کر، محبت کے بغیر زندگی نہیں. پھر وہ کہتا ہے اگر اللہ نے اس کے نصیب میں مقربین بارگاہ کا مقام لکھا ہو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ چل ایسے محبوب کو تلاش کریں جس پہ زوال نہیں ہے. کوئی ایسا محبوب چاہیے جس پہ موت نہیں ہے، جس کے نام جپتے جپتے میں مر جاؤں بے شک، لیکن اس سے جدائی نہ ہو. جب اس جذبے کے ساتھ غور کرتا ہے تو پھر ذات حقیقی تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہی کا وجود ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری عبادتیں، میرے ذکر، میرے مراقبات، یہ سب کا سب تیرے سامنے ہیچ ہے، میں خود کچھ نہیں ہوں، کائنات میں ایک ہی وجود ہے اور تیرا وجود حقیقی. اس لیے مقربین بارگاہ میں شامل ہونے کے لیے اگر مجاز کا عشق کام دے اور وہ ضرب لگائے گھوڑے کو جیسے ضرب لگاتے ہیں کہ آگے بڑھ، صد ہزار نیکیوں سے یہ گناہ افضل. آدمی جانتا ہے حقیقی عشق میں کہ یہ سب خیال ہے، بس یہ سب سایہ ہے. سائے کا وجود قائم ہوتا ہے ذات کی وجہ سے اور روشنی کی وجہ سے. ایک چیز کو کم کر دو. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ میری لڑائی تیرے رقیب سے تو کیا ہوتی، میرے علاوہ جتنے تجھ سے مرد محبت کرتے ہیں میں ان سے لڑوں یہ تو کیا ہوتا، میں تو تیرے سائے سے بھی لڑنا چاہتا ہوں کہ تیرا سایہ بھی نہ رہے، تو خالص اور میں خالص سائے سے بھی ہو کے ایک دوسرے سے ملے. جب عشق اپنے اثرات جماتا ہے پھر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جو چیز اس کے حوالے سے آتی ہے وہ چیز اتنی عزیز ہوتی ہے کہ ماں باپ کی دی ہوئی چیز، حقیقی بیوی کی دی ہوئی چیز اس کے سامنے مٹ جاتی. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. محبت سے بچہ اپنا جو پین خریدتا ہے نا، اس سے کئی گنا اچھے پین امریکہ کے اور انگلینڈ کے. کسی محبوب نے ایک سمپل بال پوائنٹ دے دیا ہو، اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. یہ پوری کائنات عشق کے ساتھ چل رہی ہے، اس پوری کائنات میں فقط ایک ہی صفت کام کر رہی ہے اور محبت ہے. اور مقربین بارگاہ اس کو خیال سمجھتے ہیں، سایہ سمجھتے ہیں. سایہ محتاج ہے کہ روشنی پڑے تو سایہ ہو، اندھیرے میں سایہ نہیں ہوتا. اور سایہ محتاج ہے کہ وجود ہو، وجود ہے اس کا سایہ پڑتا ہے اور اس سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اندھیرے سے پیدا کی گئی. اور پھر اتنی تو حدیث ہے بتانا یہی چاہتے ہیں کہ سب تاریکی تھی, تم تو کیا ہوتے, تمہارا تو سایہ بھی نہیں پڑتا تھا. وہ تو وجود ہے, اس کا نام النور ہے. اس کے نور نے جب اپنی تجلیات تم پر پھینکیں تو تب جا کر وجود کا سایہ, اور تم تو وجود کا سایہ کچھ بھی نہیں ہے. نور کی تجلی ہٹ جائے تم مٹ گئے, تمہارا کیا وجود. تو پتہ چلا وجود حقیقی ایک ہی ہے, اور یہ وہ وجود حقیقی ایک ہی ہے. اسی پہ ابن عربی اور اسی پہ سارے مشائخ چشت وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اللہ تو ہے اور میں نہیں, تو ہے اور میں نہیں ہوں. اپنی ذات کی مکمل نفی اور مکمل اثبات اللہ کا, یہی کلمہ ہے کہ لا الہ. اس کائنات میں کوئی چیز بھی عبادت کے پوجنے کے لائق نہیں, نہ ہی کائنات میں کوئی چیز, نہ میرے ظاہر میں کوئی چیز, نہ میرے باطن میں کوئی چیز. ایک لے دے کے تیرے اور میرے درمیان میری ذات کا بت تھانا لے میں آج اسے بھی توڑ دیتا ہوں, الا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں. بس یہ وجود کی وحدت. دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا مٹ جائے, اتنا یاد کرے کہ اس کا اندر باطن خود کہے کہ لا الہ الا ہو, اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں. دیا اپنی خودی کو جو ہم نے اٹھا, وہ جو پردہ سا بیچ میں تھا نہ رہا, نہ وہ پردے میں اب رہے پردہ نشین, کوئی دوسرا ان کے سوا نہ رہا. بس عقل کہتی ہے کہ تمہارا وجود ہے, عہدہ ہے, فلاں چیز ہے, فلاں چیز ہے. یہ کہتا ہے میرے مالک کچھ نہیں, اولاد ہے یہ تیری ہی دی ہوئی ہے, عہدہ ہے یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے, میں کچھ نہیں, سب کچھ تو ہی تو ہے. میرا اپنے وجود کا اقرار کرنا اتنا بڑا شرک ہے. اے رب میں اس شرک سے پاک ہوں کہ تو پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے, میں ناپاک ہوں, میں بخشا جاؤں اگر تو مجھے ناپاک کو قبول کر لے. میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اب راہ میں پاک ہو جاؤں. اور کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, تم آؤ تو صحیح, ہم بالکل دھلائی کر دیں گے, صاف کر دیں گے. پھر جب موت آتی ہے, اللہ نے فرمایا یہ جو مقربین بارگاہ ہیں جب ان کی موت آتی ہے تو تتلقاہم الملائکہ, ہمارے فرشتے ہمارے اس دوست کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس ہمارے دوست سے کہتے ہیں کہ چل اللہ کی طرف, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے کہ کس بارگاہ میں جا رہا ہوں, نہ انہیں دکھ ہوتا ہے کہ پچھلی زندگی کیا گزری. وہ خود بھیج دیتے ہیں کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. بخاری میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرب عبدی الیہ, میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے, بالنوافل بالفرائض, فرض نماز کی حفاظت کر کے. اور میرا بندہ فرض نماز ہمیشہ پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد یتقرب عبدی الیہ بالنوافل, پھر میرا بندہ فرض کے ساتھ جو نفل ہیں آگے پیچھے یہ بھی ادا کرتا ہے. اور وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یدہ الذی یبطش بہ, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور میرے ذریعے کسی چیز کی گرفت کرتا ہے. اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ولیعوذ باللہ غلطی. ورجلہ الذی, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں, میرے ساتھ چلتا ہے. میں اس کو اور قریب کر لیتا ہوں، اتنا قریب کر لیتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے فقر سے، برے اخلاق سے، فاقے سے، قرض سے، کسی چیز سے وہ پناہ مانگے، لَأُعِيذَنَّهُ، ہمیں قسم ہے اپنی ذات کی، ہم اپنے دوست کو پناہ دیں گے. اگر وہ ہاتھ پھیلائے گا تو ہم اس کی دعا سنیں گے، قبول کریں گے. وفا نبھائیں گے، بات مانیں گے. تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ اور لَعُعِيذَنَّهُ، ہم اپنے دوست کو پناہ دے دیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ وہ کہتا ہے میرے لیے یہ ہے کہ ترددت، موت کے علاوہ کوئی اور پل نہیں ہے جسے عبور کر کے وہ میرے پاس آئے، اور جب اسے موت دینی ہوتی ہے تو اس کی روح پھڑکتی ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہائے میرا بندہ، میرا دوست پریشان ہو گیا. ہم اس کی پریشانی پہ پریشان ہوتے ہیں، اس کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے مقربین بارگاہ عشق کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. عقل کہتی ہے انجام تک پہنچو، عقل کہتی ہے کہ ثبوت لاؤ، عشق کہتا ہے انجام تک پہنچو. تم ایک قطرہ ہو، انجام سمندر ہے، اس میں گرو گے تو خود سمندر بن جاؤ گے، خود دلیل بن جاؤ گے. وہ کہتی ہے ثبوت دو، عشق کہتا ہے ثبوت مٹانے ہی کہ تو آیا ہوں. اس لیے مقربین بارگاہ ان کے نزدیک یہ سارا عالم خیال ہے. اب ذرا سوچیں، باریک بات ہے، ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے افسوس میں، کمال کی کتاب لکھی. ایک آدمی سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ میں سو گیا ہوں اور اب بیدار ہوا ہوں. خواب میں آدمی ٹھیک ہے بظاہر، لیکن یہ سو گیا ہے اور سونے کے بعد دیکھتا ہے خواب میں کہ میں سو گیا ہوں اور میں اٹھا ہوں. عشق کہتا ہے یہ جو دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو نا، یہ سب ایک خواب ہے. تم خواب میں سو رہے ہو، جیسے وہ بندہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ اٹھا اور اس نے دروازہ کھولا اور اس سے پانی پیا، وہ اس کا ایک خیال ہے. حتیٰ کہ تم اٹھ جاتے ہو تو بھی کئی مرتبہ کہ کہاں گیا وہ، کہاں گیا پانی، کہاں گیا دروازہ، وہ ایک خیال ہے جو تمہارے ذہن میں آیا ہے. اور اس خیال سے نکل کے اب جو تم زندگی گزار رہے ہو 60-70 سال، میرے دوست یہ بھی خیالی خیال ہے. جب مرو گے تو پھر حقیقت کی دنیا میں پہنچو.